بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج بدھ کا دن ہے. وقت 9:08. تاریخ 15 نومبر، 11 مہینہ 2017. آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب جو چلے تو جان سے گزر گئے پیش کر رہے ہیں، جس کی مصنفہ ہیں ماہا ملک. اس کتاب کے کل صفحات ہیں 160. یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، 0306-7878-222، یا ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. ماہا ملک، علم و عرفان پبلیشرز، الحمد مارکیٹ، 40 اردو بازار، لاہور. فون 042-37352-332-37232-336. جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ. نام کتاب جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. مصنفہ ماہا ملک. ناشر گلفراز احمد. علم و عرفان پبلیشر لاہور. مطبع زاہدہ نوید پرنٹرز لاہور. پروف ریڈنگ رانا عبد المجید. کمپوزنگ انیس احمد. اشاعت دوم، اپریل 2013. قیمت 350 روپے. ملنے کے پتے، علم و عرفان پبلیشر، الحمد مارکیٹ، 40 اردو بازار، لاہور. اشرف بک ایجنسی، اقبال روڈ، کمیٹی چوک، راول پنڈی. خزینہ علم و ادب، الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور. کتاب گھر، اقبال روڈ، کمیٹی چوک، راول پنڈی. جہانگیر بکس، بوہڑ گیٹ، ملتان. ویلکم بک پورٹ، اردو بازار، کراچی. رشید نیوز ایجنسی، اخبار مارکیٹ، اردو بازار، کراچی. کشمیر بک ڈپو، تلا گنگ روڈ، چکوال. رائل بک کمپنی، فضل داد پلازا، اقبال روڈ، کمیٹی چوک، راول پنڈی. شمع بک ایجنسی، بھوانہ بازار، فیصل آباد. سعید بک بینک، جنا سپر، اسلام آباد. بہترین کتاب چھپوانے کے لیے رابطہ کریں 0300-945-0911. ادارے کا مقصد ایسی کتب کی اشاعت کرنا ہے جو تحقیق کے لحاظ سے اعلیٰ معیار کی ہوں. اس ادارے کے تحت جو کتب شائع ہوں گی اس کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ اشاعتی دنیا میں ایک نئی جدت پیدا کرنا ہے. جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو اس میں اس کی اپنی تحقیق اور اپنے خیالات شامل ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ اور ہمارا ادارہ مصنف کے خیالات اور تحقیق سے متفق ہوں. اللہ کے فضل و کرم، انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کمپوزنگ، طباعت، تصحیح اور جلد سازی میں پوری احتیاط کی گئی ہے. بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی یا صفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرمائے، انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں ازالہ کیا جائے گا. ناشر جو چلے تو جان سے گزر گئے، صفحہ نمبر 5، کتابی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں ہے. ایک سلسلے وار ناول کو مکمل کتاب کی صورت میں ڈھالنے کا باعث ان تمام قارئین کی بے پناہ پذیرائی اور بے پایا خلوص ہے جنہوں نے اسے باقاعدگی سے پڑھا، سراہا، اس کے کرداروں سے نفرت بھی کی اور محبت بھی. اس ناول کی کہانی ہمارے اپنے ہی معاشرے کی کہانی ہے. اس کے کردار ماورائی یا تصوراتی نہیں ہیں، یہ جیتے جاگتے کردار اسی معاشرے کا حصہ ہیں زندگی کی راہوں میں ہم سے قدم قدم پر ٹکراتے ہیں. یہ کردار محبت کے قرینوں سے بھی واقف ہیں اور رقابت اور نفرت کے آداب نبھانا بھی جانتے ہیں. انہیں جینے کا ہنر بھی آتا ہے اور مرنے کا سلیقہ بھی. خیر و شر ہر آدمی کی فطرت کے بنیادی عناصر ہیں. ہر شخص کا خمیر انہی دو عناصر سے گندھا ہوا ہے. ان کی کشمکش غالب ایسے شاعر سے کہلواتی ہے. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. آدمی سے انسان ہونے کا سفر بڑا کٹھن اور صبر آزما ہوتا ہے، لیکن انسان در حقیقت وہی ہے جس کا شر اس کے خیر کو شکست نہیں دے پایا، جس کے اندر خیر کا لاؤ روشن رہتا ہے. یہی احساس اس ناول کی اساس ہے. کسی بھی کتاب کو کامیاب بنانے کے لیے جتنی کوشش رائٹر کو کرنی پڑتی ہے اتنی ہی کوشش پبلشر کو کرنی پڑتی ہے. پچھلے کچھ عرصے میں میری کتاب یہ بلبلیں یہ تتلیاں کے حقوق اشاعت حاصل کرنے کے بعد علم و عرفان پبلشر نے اس ذمہ داری کو میری توقع سے زیادہ بہتر طور پر ادا کیا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد قارئین میری اس رائے سے اتفاق کریں گے. ماہا ملک جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. صفحہ نمبر 7. کمرے میں اے سی کی کولنگ کے ساتھ ساتھ سگریٹ کی ناخوشگوار بو پھیلی ہوئی تھی. مکرم علی نے پردہ ہٹایا تو شیشے کی دیوار سے سورج کی چمکیلی کرنیں چھن چھن کرتی اندر چلی آئیں اور چند لمحوں قبل والا اندھیرا ماحول یکیک جگمگا اٹھا. مکرم علی نے پلٹ کر کمرے کا جائزہ لیا. کارپیٹ پر ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک سگریٹوں کے ٹوٹے، خالی پیکٹ، کولڈ ڈرنک کی بوتلیں، ان کے کھولنے کے کیس، گندی پلیٹیں اور جانے کیا الا بلا سامان بکھرا ہوا تھا. ہر کونے میں کشن اوندھے پڑے تھے. ایک تکیا پھٹا ہوا تھا اور اس کی نرم روئی کبوتر کے پروں کی طرح پورے کمرے میں بکھری ہوئی تھی. بیڈ شیٹ آدھی بیڈ پر آدھی کارپیٹ پہ تھی اور وہ ہاتھ پاؤں پھیلائے الٹا لیٹا بے خبر سو رہا تھا. چھوٹے شاہ صاحب، مکرم علی نے بے حد مودبانہ انداز میں اسے پکارا. آپ نے 12 بجے جگانے کو کہا تھا. وہ کراہا اور سیدھا ہو کر پھر بے سدھ ہو گیا. چھوٹے شاہ صاحب، کیا ہے بابا؟ وہ بیزاری سے گویا ہوا. 12:10 ہو چکے ہیں. ہونے دو، وہ غنودگی میں بولا. تمہارا کیا لیتے ہیں؟ آپ کو کہیں جانا تھا. مجھے؟ اس نے بمشکل سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں اور سوئے ہوئے دماغ کو بیدار کرنے کی کوشش کی. مجھے کہاں جانا تھا؟ ہاں یاد آیا. چائے لائے ہو؟ حاضر ہے جناب. مکرم علی نے پھرتی سے ٹرالی گھسیٹ کر بیٹ کے قریب کی، ٹیکوزی ہٹا کر پیالی میں گرم گرم چائے ڈالی، دودھ انڈیلا اور چمچا ہلانے لگا. چائے شاہ صاحب؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. آنکھیں جھپکا جھپکا کر نیند بھگانے کی کوشش کرتے ہوئے اس ہاتھ سے کپ لے لیا. میرا کوئی اچھا سا شلوار سوٹ نکال دو، کوئی سفید نکال لو کل والا. جی صاحب. اور کوئی حکم؟ کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ سوئی سوئی آواز میں اس نے پوچھا. نہیں شاہ جی. وہ سب کتے کب گئے؟ پیالی خالی کر کے مکرم کی جانب بڑھائی. جی سائیں، 10 بجے تک سب چلے گئے تھے. ناشتہ کروا دیا تھا؟ جی سائیں بالکل. ٹھیک. وہ اٹھ کر کھڑا ہوا. یہ سب گند اٹھواؤ یہاں سے، بلاؤ خیروں کو، میں نہانے جا رہا ہوں. امید سے کہو ناشتہ تیار رکھے. جی بہتر. وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا. اوئے آ گیا میرا سونا راجا، لشکر نے اسے دیکھ کر سیٹی بجائی۔ لینڈ کروزر کا دروازہ شان سے بند کر کے اس نے ان سب کی جانب قدم بڑھائے۔ ہم تو سمجھے تھے تم نے ارادہ بدل دیا۔ بندے کی زبان کھری نہ ہو تو پھر کیا رہ جاتا ہے اس کے پاس، اس نے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کہا۔ اپنے اونچے لمبے قد کے ساتھ زمین پر شان اور مضبوطی سے قدم جمائے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے وہ کسی ریاست کا بگڑا شہزادہ نظر آتا تھا۔ سفید کلف لگے شلوار قمیص پر میرون شال بازوؤں کے گرد لپیٹ کر پیچھے ڈال رکھی تھی۔ گریبان اور آستینوں کے کف پر سونے کے لنکس چمک رہے تھے اور ہمدار پلکوں والی آنکھیں دولت، جوانی اور وجاہت کے نشے سے مخمور ہو رہی تھی۔ پھر چلے، فہد نے گھڑی دیکھی، ڈیڑھ تو یہیں بج گیا ہے، آدھے گھنٹے کا راستہ ہے۔ اپنے شہزادی کی لینڈ کروزر فراڈے بھرے گی نا؟ لشکر ہنسا، راستے کی کیا فکر، کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ اس نے تینوں کو باری باری دیکھا۔ مچھلی جو شکار کریں گے اور پانی جو دریا میں بہ رہا تھا، لشکر نے کہکا لگایا، اور مزید جو اپنے عالم شاہ صاحب کی خواہش ہو، آصف نے ٹکڑا لگایا۔ بے غیرتوں، اس نے ہنس کر بٹوا نکالا، نیلا نوٹ نکال کر فہد کو تھمایا، لینا راستے میں سے کچھ ورنہ سب سے پہلے تمہارے دوزخی چیخنا شروع ہوتے ہیں۔ خدا تجھے خوش رکھے، جیتا رہے میرے یار۔ وہ ان سب کے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پہ جا بیٹھا۔ تو آ کیسے گیا یار؟ فہد نے اشتیاق سے پوچھا۔ کیوں، کل حامی نہیں بھری تھی؟ اس نے تیوری پر بل ڈالے، پھر بھی لگتا تھا بڑی بے دلی سے کہہ رہا ہے۔ بے دلی سے ہی کہا تھا، مجھے یہ معمولی مچھلیوں کا شکار کا شوق نہیں ہے۔ ایک بنسی پانی میں ڈال کر بیٹھ جاؤ احمقوں کی طرح انتظار کرنے۔ بندے کے ہاتھ میں بندوق ہو، کاندھے پر کارتوس کی پٹی ہو تو وہ بھلا بھی لگے، شکار کا لفظ بھی اچھا لگے کانوں کو۔ یہ مچھلیوں کا شکار تو صرف عورتوں کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے ایک ادائے بے نیازی سے کہا، ابے عورتوں میں اتنا صبر کہاں میرے شہزادے؟ لشکر نے حسب عادت بلند آہنگ کہکا لگایا۔ وہ تو منٹ میں بنسی چھوڑ چھاڑ ہاتھ جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوں گی، یہ کانٹے ڈال کر مچھلی کا انتظار کرنا تو ہم مردوں کا ہی دل گردہ ہے۔ بات چونکہ معنی خیز تھی اس لیے اس پر ایک کہکا بلند ہوا۔ تم مردوں کا، اس نے زور دے کے کہا، مجھے ایسی بھی کوئی مجبوری نہیں۔ ہاں شہزادے، فہد نے ٹھنڈی آہ بھری، تو بڑا آدمی ہے، اپنے نصیب ایسے کھرے کہاں، تیرا تو پورا وجود ہی ایک دل فریب خوش نما کانٹا ہے، مچھلی کی نظر پڑی اور پھنسی ہی پھنسی۔ وہ ہولے سے ہنس کر خاموش ہو گیا۔ یار عالم، یار سچ سچ بتا، کتنے شکار کر چکا ہے آج تک؟ آصف نے پراشتیاق لہجے میں پوچھا۔ ہوں گی کوئی 100-150 کے قریب، لشکر نے لقمہ دیا۔ کمینے، وہ بڑبڑایا، بدنام کرتا ہے مجھے، پھر سچ بول۔ بس 10-15 سے زیادہ نہیں۔ وہ ہلکے سے ہنسا، بس 10-15، خدا کی پناہ۔ آصف نے آنکھیں پھیلا کر دہشت سے مر جانے کی ایکٹنگ کی۔ میرا کوئی قصور نہیں، اس نے کاندھے اچکائے، بقول فہد کے میرا تو پورا وجود ہی ایک پرفریب کانٹا ہے، ایسے میں 10-15 بھی کم ہے، یہ بھی تو تھوڑا بہت بھا گئی نظر کو، ورنہ عالم شاہ کے ساتھ وقت گزارنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کے لہجے میں اپنی ذات کا بے پناہ غرور ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ تو ہے، لشکر نے مکھن لگایا، ہمارا شہزادہ اتنا تو نواز ہی دیتا ہوگا کہ ان کو سودا مہنگا نہ پڑے۔ वो गुरूर से मुस्कुराता रहा। पर एक बात खटकती है, आसिफ ने कनखियों से उसे देखा। दिल की बस्ती सोनी है शहजादे की। हाँ, हाँ, वो हंसा। इस बस्ती को बसाने वाली बड़ी मुश्किलों से टकराएगी। वो क्यों? तीनों साथ बोले थे। वो इसलिए कि पहले लाख लड़कियां मुस्तरद हों तो वैसी कोई एक मिलेगी। कैसी? चौदहवीं के चांद की पहली किरण सी, अबर निसा के पहले शफाफ कतरे की सी, चौदहवीं की रात में चुपके से चटक जाने वाली बहार के पहले गुंचे की सी, मौतर मौतर पाकीजा पाकीजा। थोड़ी देर के लिए गाड़ी में खामोशी छा गई। सब अपनी अपनी सोचों में खो गए। फिर इस खामोश मुंजमित माहौल को फहद की सोच में डूबी बोझल आवाज ने चीरा। यार आलम, मैंने देखी है ऐसी लड़की, बिल्कुल ऐसी। सफा नंबर 10। आपा, ये चादर तैयार हो गई है। उसने सफेद कढ़ाई की हुई चादर बहन के सामने फैला दी। चलो शुक्र हुआ, खुदा खुदा करके मुकम्मल तो हुई। मैं जब ही ने सिलाई मशीन रोककर चादर को बगौर देखा, बड़ी सफाई से बनी है जी। तो मेहनत भी तो कितनी की है मैंने, उसने फखर से कहा। अब जरा ओढ़ कर तो दिखाएं कैसी लगती हैं। उसने महजबी पर चादर डालकर देखी। जूफी क्या करती हो, अम्मा देख लेंगी, क्या सोचेंगी भला। उसने चादर उतार कर जूफिशा को घूरा। क्या सोचेंगी, मैं आपकी बहन हूं जूफिशा, आसिम भाई नहीं। वो शौक लीजिए मैं बोली। मैं जब ही को हंसी आ गई, जिसे छुपाने के लिए वो सिलाई मशीन पर झुक गई। लड़कियों, कुछ रात के खाने का भी बंदोबस्त करना है या नहीं? अम्मा इधर ही आ रही थी। जूफिशा झटपट चादर तय करने लगी। क्या पकेगा अम्मा? उसने चादर तय करके तख्त के कोने में रख दी। भिंडी ली थी सुबह, पका लो, अच्छी मसाले वाली। थोड़ी दाल पका लो मूंग की, पुदीना और जीरे की चटनी बना लो। अम्मा दोपहर का आलू गोश्त भी रखा है, मैं जबी ने धागा तोड़ते हुए कहा। बिला वजह इतना जखीरा हो जाएगा, दो दिन बासी सालन मिलेगा खाने को। अरे तुम्हारी फूफी आ रही हैं, कहलवाया था उन्होंने, अब क्या दोपहर का आलू गोश्त रख दो सिर्फ? फूफी आएंगी आज? जूफिशा का दिल चोरी से धड़का। किसके साथ? आजर ही लाएगा, उन्होंने ख्याल पेश किया। अल्लाह जाने। आजर? जूफिशा के लब मुस्कुरा उठे। चलो लड़कियों, अब उठ भी जाओ, आती होंगी वो, अम्मा ने फिर कहा। वो खुशी खुशी बावर्ची खाने की सिम्स चल दी। मसाला भुनने के साथ साथ भिंडियां भी काटने लगी। जूफी, मैं रोटी पका लेती हूँ, थोड़ी देर में महजबी भी चली आई। जी, आपकी कमीज मुकम्मल हो गई? हाँ, तुरपाई रहती है, वो तुमसे कराऊंगी। जनाब, इतनी फालतू नहीं हूँ मैं, मुझे अपनी अभी असाइनमेंट भी तैयार करनी है अपनी। हाँ तो कल कर देना, मुझे जल्दी नहीं। वो हंसी। ये आपकी हर कमीज की तुरपाई करना मुझ पर फर्ज क्यों होता है? वो झुंझलाई। तुम समझो तो बड़ी बहन का काम आसान करना फर्ज ही बनता है तुम्हारा। मैं जब ही मुस्कुराई। अल्लाह करे जल्दी से शादी हो जाए आपकी, जान छूटे मेरी इन तुरपाइयों से। फिकर ना करो, जाते ही तुम्हें बुलवा लूंगी। आपा? उसे हंसी आ गई। रोटी पकाकर मैं जब ही बाहर चली आई, वो बेसन पर हाथ धो रही थी जब आदाब की शरीर आवाज ने उसे चौंका दिया। दोनों बाजू दरवाजे के बाएं दाएं फैलाए वो मुस्कुरा रहा था। वालिक मदाब। वो हंसी, जीते रहें। کیسی ہو؟ اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہوں۔ دعا کرو اللہ کا فضل ہم پر بھی جلد ہو۔ وہ اندر آ گیا۔ باہر جاؤ نا۔ وہ گھبرائی۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کاش کہ تم بڑی نہ ہوئی ہوتی۔ اس نے سر دہا بھری۔ چھوٹی تھی تو کم از کم تمہارے ساتھ بیٹھنے کی تو اجازت تھی۔ تم باہر چل کے بیٹھو، میں بھی وہیں آتی ہوں، اس نے سمجھایا۔ مجھے چائے چاہیے۔ اچھا، لاتی ہوں۔ لاتی ہوں نہیں، یہیں بناؤ میری نگاہوں کے سامنے۔ وہ پیڑھی پر بیٹھ گیا۔ آزر، کتنا اچھا لگتا ہے میرا نام تمہارے لبوں سے۔ آزر پلیز، ابا آگے تو بہت برا لگے گا۔ اوکے، جلدی سے باہر آ جاؤ۔ وہ خلاف توقع مان گیا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس نے جلدی جلدی چائے بنائی اور ٹرے لے کر باہر نکل آئی۔ آنگن میں آزر اور مہجبی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پھوپھی اور اما کہاں ہیں؟ چھوٹے کمرے میں ہیں، ابا کے پاس۔ مہجبی ہنسی۔ کوئی خاص بات ہے؟ وہ متجسس ہوئی۔ خاص الخاص، آزر اطمینان سے بولا۔ امی تاریخ لینے آئی ہیں شادی کی۔ ہائے سچ، وہ اچھلی۔ کتنا مزہ آگے گانا۔ کتنا مزہ آگے گانا؟ آزر نے منہ بنا کے اس کی نقل اتاری۔ پتا چلے گا محترمہ کو جب اکیلی پورے گھر کا کام کرو گی۔ میں کام سے نہیں گھبراتی۔ پھر کس سے گھبراتی ہو؟ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میں جبھی نے کھنکار کر منہ دوسری جانب کر لیا۔ زوفیشا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ڈانٹا۔ وہ مسکراتے ہوئے چائے پینے لگا۔ کل یونیورسٹی آؤ گی؟ چائے پی کر اس نے پوچھا۔ ہاں، کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس یوں ہی، اس نے کاندھے اچکائے۔ زوفی، اماں باہر آ رہی تھی۔ بیٹا، کھانا نہیں پکا کیا اب تک؟ کھانا تو تیار ہے اماں۔ بس تو لگاؤ دسترخوان، انتظار کس بات کا ہے؟ اماں، وہ جوش سے ان کی نزدیک پہنچی۔ اماں، تاریخ طے ہو گئی؟ اماں نے غور سے اسے دیکھا اور ہنس دی۔ ہاں ہو گئی، تجھے بڑا شوق ہے۔ کون سی تاریخ اماں؟ وہ پوچھتی رہ گئی۔ اماں مڑ کر واپس اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سب سمجھتا ہوں میں تمہیں، کس بات کی جلدی ہے؟ پیچھے کھڑے آزر نے سرگوشی کی۔ کس بات کی بھلا؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ میں جب ہی باجی اور آسم بھائی نپٹیں گے تو اپنی باری آئے گی نا۔ اوفو، خوش فہمی کی دلدل میں گردن تک پھنس گئے ہو۔ وہ منہ بنا کر جانے لگی۔ ذرا نکال دو، اس نے ہاتھ پھیلا کر روکا۔ پٹواؤ گے کیا؟ وہ جھک کر اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکل گئی۔ اگلے روز وہ اسے اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر ٹکرا گیا۔ تم؟ وہ چونک کر رکی۔ ذرا ساتھ چلو میرے۔ کہاں؟ وہ ہونک بنی۔ جہاں بھی میں کہوں، بھگا کر نہیں لے جاؤں گا محترمہ کو۔ وہ اس کے انداز پر چڑ سا گیا۔ آزر، وہ بے بسی سے بولی۔ اسے ایسی باتیں پسند نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ لاکھ اس کا کزن تھا، اس کے گھر آتا جاتا تھا، لیکن اس وقت دیکھنے والوں میں کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اسے جاتا دیکھنے والے محض ایک لڑکے کے ہمراہ جاتا دیکھتے اور اسے اپنے کردار کی چمکیلی سفید چادر پر بدگمانی کی ایک معمولی سی چھینٹ بھی گوارا نہ تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بائک کی چابی انگلیوں میں جھلاتا ہوا غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سوری آزر، وہ سر جھکا کر بولی۔ میرا پیریڈ ہے۔ اجالا، اس کی آواز میں غصہ تھا، رنج تھا۔ वो चुपचाप सीढ़ियां उतरती चली गई, घर आकर भी चुप चुप रही। वो दोपहर को सोने के बजाय बैठक में बैठी अपने नोट्स बनाती रही, लेकिन दिमाग वहीं उलझा हुआ था। उसे अपने रवैये से पैदा होने वाले आदर के जज्बात का एहसास था, लेकिन पशेमानी या पछतावा ना था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से कबल उसे इल्म था कि आदर भी वहीं पढ़ता है, लेकिन उसने उसी वक्त अपनी हुदूद का तायुन किया था। उसने तय किया हुआ था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। चलो कजन, आजर ने उसका फॉर्म जमा करवाकर खुश खुश कहा था, अब रहा करेगी मुलाकात, वरना जिस कदर तुम अपने अब्बा से डरती हो। नहीं आजर, उसने कतई लहजे में उसकी बात काटी थी, इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि मैं अब्बा से डरकर अपने ऊपर पाबंदियां बिठाती हूँ। नहीं, बल्कि अब्बा ने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं, कोई मामूली सा नसीहत भरा जुमला भी नहीं। पार्ट 1 यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। शुक्रिया।